خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
کیا کہنا کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا،
تارک ہمت
کیا کہنا،
تارک برکت
کیا کہنا،
تارک عظمت
کیا کہنا،
تارک صورت
کیا کہنا،
تارک سیرت
کیا کہنا،
تارک خصلت
کیا کہنا،
تارک فطرت
کیا کہنا،
تارک صحبت
کیا کہنا،
تارک نسبت
کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا، تارک برکت کیا کہنا.
امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، امیر اہل سنت آپ کی ہمت کا کیا کہنا، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی، جو بد کو نیک کر دیتی ہے اس دعوت کا کیا کہنا،
کیا کہنا کیا کہنا، تارک ہمت کیا کہنا، کیا کہنا کیا کہنا.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں. انشاءاللہ جب تک مسجد رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، پھر جب مسجد میں داخل ہو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا سحری، افطار آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. پہلے سے نیت نہیں کی تھی، کھانا پینا سامنے آ گیا، اب اعتکاف کی نیت بھی یاد آئی کہ میں کر لوں، تو کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، ثواب کی نیت سے کر لیجئے. کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیں، مثلاً 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب جائیں گے تو کھا پی سو لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 13، فرمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج 11ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد زبیر افتاری ہند کرناٹک ہبلی سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے, یہ مرحوم کسی کے خواب میں آ کر کہے کہ فلاں شخص کو میرا سلام کہنا, تو اب وہ شخص جواب کس طرح سے دے گا؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے.
علیکم وعلیکم السلام, یعنی تم پر بھی اور اس پر بھی سلام ہو. اب یہ جواب سلام پہنچانا واجب تو نہیں ہوگا, مرحوم نے اگر سلام کہا بھی کہ فلاں کو پہنچا دو تو یہ پہنچانا واجب نہیں ہوگا, پہنچا دیں تو اچھا ہے, حرج بھی کیا ہے. مسلمان نے جب کہا کہ اس کو سلام کہہ دو تو آپ کہہ دیں اور وہ جواب دے دیں علیک و علیہ السلام کہ تم پر بھی سلام اور اس پر بھی سلام جس نے مجھے سلام بھیجا ہے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور دوسرا کوئی بھی سلام کہہ دے کہ فلاں کو سلام کہہ دو تو واجب پہنچانا واجب اسی صورت میں ہوگا جبکہ آپ ہاں کہہ دے کہ جیسے کسی نے کہا فلاں کو سلام کہنا تو آپ نے کہا ہاں تو اب یہ واجب ہو جائے گا کہ اس کو پہنچانا ہوگا. اگر آپ نے ہاں نہیں کہا خالی سن لیا تب بھی پہنچانا واجب نہیں ہوگا. اور خواب میں ہاں بھی کہہ دیا اس نے کہا اگر سلام پہنچا دینا آپ نے کہا پہنچا دوں گا تو خواب میں ہی آپ نے کہا تو یہ بھی واجب نہیں ہوگا کہ خواب کے اپنے احکام ہیں, بیداری کے اپنے احکام ہیں. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا تو خود ہی وعلیکم السلام کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب مدینہ شریف جا رہے ہوتے اور کہتے ہیں نا, مجھے تو بارہ کا تجربہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا وعلیکم السلام خود ہی کہہ دیتے ہیں, بیچاروں کو پتا ہی نہیں ہوتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کا کوئی کہے تو آپ جواب نہ دیا کریں, سن لیا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پہنچا دیں گے تو ہاں کہہ دیا کریں کہ میں ان کا پہنچا دوں گا, کیونکہ ہر ایک کو اتنے سارے کہنے والے ہوتے نہیں ہیں, یاد رکھنا اتنا دشوار نہیں ہوتا. اور ویسے کوئی بھول بھی جائے تو گناہ بھی نہیں ہے, اگر کہہ بھی دیا تھا ہاں پھر بھی بھول گیا ٹھیک ہے.
باپا اگر یہ کہا کہ یاد رہا تو پہنچا دوں گا یہ کیسا؟
یاد رہا تو پہنچا دوں گا یہ نہ کہا جائے, یا تو سامنے والے کو برا لگے گا یا پھر اگر کوئی منہ پھٹ ہوا تو بال ڈیڑھو شہر تو بولنا شروع کر دے گا, ہاں بھائی ہم غریب کہاں یاد رہیں گے, ہم تو غریب آدمی ہیں مالدار ہوں کا یاد رہے گا آپ کو, یوں کر کے پھر خامخا کی وہ بات بڑھائیں گے. اس لیے وہ یہ لفظ بولا ہی نہ جائے یاد رہو, کیونکہ اگر آپ نے ہاں کہہ دیا اور بھول گئے تو ویسے گناہ نہیں ہے. اور اگر ہاں کہتے ہوئے یہ ذہن تھا کہ پہنچانا نہیں, ہاں کہہ کر جان چھوڑا تو گناہگار ہوں گے.
پاپا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا کر کس طرح دوسروں کا بھی سلام پہنچایا, انداز کیا ہو؟
کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ کو سلام عرض کیا ہے, نام لے لے یا رسول اللہ آپ کو آصف نے سلام عرض کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال بہت اچھا ہے, یہ واقعی کنفیوز ہوتے ہوں گے میں پہنچا ہوں کس طرح سلام.
میرا نام عبد الرحمان عطاری ہے, میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ میں پڑھتا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, شریعت کیا ہوتی ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
اللہ اور رسول نے جو فرمایا جو کرنے کا ہم کو حکم دیا یہ سب شریعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے وہ 10 محرم الحرام جمعہ کے روز ہوئی، اگر وہ وقت ارشاد فرما دے اور کس وقت میں آپ کی شہادت ہوئی اور جب آپ کے جسم اقدس سے آپ کا سر انور جدا کیا گیا تو اس وقت جو تلاوت قرآن پاک کی، اس پر تلاوت کے حوالے سے کچھ فضیلت عطا فرما دیجئے کہ قرآن کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے.
10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. اب وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی، کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کسی صورت کر لے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا. اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے، کسی سرکش حکمران کے آگے نہیں جھکا، یہ پیغام دے دیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ کہ جب آپ کے سر انور کو نیزے پر بلند کر کے لے جایا جا رہا تھا اس وقت آیتیں پڑھنے کا تو ہے روایتیں، مثلا ابن عساکر جلد 60 پیج نمبر 370 پر اس طرح کی ایک روایت ہے. تابعی بزرگ حضرت سیدنا منہال بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو لوگ نیزے پر لیے جاتے تھے، اس وقت میں دمشق میں تھا، سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا. جب وہ آیت نمبر 9 پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کن سلیمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ اس وقت اللہ کریم نے سر مبارک کو قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت بخشی، تو مبارک سر سے بس زبان فصیح فرمایا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اصحاب کہف کے واقعے سے میرا شہید ہونا اور میرے سر کو لیے پھرنا زیادہ عجیب ہے. سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند، سر شہیدان محبت کے نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. سید الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اپنی کتاب سمانے کربلا میں یہ حکایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، در حقیقت بات یہی ہے، کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا، پھر بے وفائی سے پانی تک بند کر دیا. آل و اصحاب علیہ الرضوان کو حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو اسیر یعنی قیدی بنایا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا. اصحاب کہف سالہ سال کی طویل نیند کے بعد بولے، یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر انور کا تنے مبارک سے جدا ہونے، بدن شریف سے جدا ہونے کے بعد بولنا، کلام فرمانا عجیب تر یعنی زیادہ عجیب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکروں میں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہو رہا ہے. ایک سوال ہے کہ نبی کے نام سے جو وعدہ کیا جائے وہ پورا کرنا لازمی ہوتا ہے؟
وعدہ تو جب بھی کیا جائے پورا کرنا لازمی ہوتا ہے. نبی کے نام سے وعدہ سے مراد اگر نبی کی قسم کھائی تو یہ تو منع ہے نبی کی قسم کھانا، بہرحال وعدہ کیا تو پورا کرنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نصیر احمد اتاری جہلم پنجاب سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام صاحب نے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں غلطی سے ایک سجدہ کیا اور دوسری رکعت میں تین سجدے کر کے سجدہ سہو کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟
تاخیر جو کی، جیسے یاد آیا پہلا ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، اب یاد آ گیا میں تو ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا ہوں، فوراً دوسرا سجدہ کرے؟ اچھا، یعنی کہ فوراً ضروری نہیں کرے، آخر میں دوسری رکعت میں تین سجدے کرے تب بھی کافی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد علی رضا اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ گجرات کا طالب علم ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خلیل اللہ کن نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجئے.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب خلیل اللہ، خلیل اللہ معنی اللہ کا دوست. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. ساجد شاہ باب المدینہ کراچی سے بذر ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی شخص کسی مجبوری کی بنا پر عاشورے کے مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکا مگر کچھ نہ کچھ وقت فیضان مدینہ باب المدینہ میں گزار لے تو کیا اس کو بھی آپ کی دعا سے حصہ مل سکتا ہے؟
میں نے تو جو دعا اس وقت کی تھی وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے کی تھی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟
کوئی اس میں اگر قضا کر لے کوئی اس کی صورت ہو سکتی ہے؟ نہیں، عاشورہ ماہ رمضان
کیا اس کی قضا ہے؟ بارہ لے کے سب کو مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے ہر مہینے تین دن. تین کو بیچاروں کو ہو سکتا ہے ٹائم نہیں ملا ہوگا، کوئی گھریلو مسائل ہوتے ہیں، گھر میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، منع کرتے ہیں، یا کوئی بیمار ہوتا ہے امی ابو تو وہ نہیں چھوڑتے. بارہ لے کے میں نے تو قافلے میں سفر کرنے والوں کے لیے دعا کی تھی، یا انفرادی کوشش کر کے گھر کی عیسائی بہنیں اپنے محارم کو سفر کروائیں، شاید ان کے لیے دعا کی تھی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے بابا یہ بات ہے کہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جو بعد میں بڑے افسوس کراتے ہیں کہ یار کچھ کام تو تھا نہیں، خامہ کا پڑھائی رہا، چلا ہی جاتا تو اچھا ہوتا تو یوں ہوتا. تو یہ جو نیکی کے معاملے میں جو بولڈ اسٹیپ لینا ہوتا ہے نا کہ بھائی کر ڈالیں، اس طرف جو ہے نا وہ دھیان، جیسے پرسوں بھی آپ نے جیسے لنگر رضویہ کے لیے کہا نا جیب میں ہاتھ ڈلا ہوا ہے تو ابھی لے لیں ورنہ پھر یہ کل منقلب ہو جائے گا. تو کئی ایسی باتیں ہوتی جو اس وقت تو سوچ بنتی ہے اور وہ افسوس ہی کرتے رہ جاتے ہیں.
سوچ نہیں بنتی جب تو سفر نہیں کرتے. اصل دیکھو نا عاشورے کے دن آگے پیچھے کشش شربتوں کی کھچڑوں کی یہ تو سمجھے اپنے کشش ہوتی ہے، پھر ڈھول ڈھمکوں کا بھی تو بڑی کشش ہوتی ہے. ایک تعداد ہے کہ جو ان چیزوں کی شوقین ہوتی ہے، یہ ڈھول ڈھمکوں میں جائے گی. جان ہتھیلی پر لے کے جاتے ہیں، اتنا خطرہ ہوتا ہے اس میں کہ کچھ نہیں تو خامہ کا کوئی افواہ بھی چھوڑ دینا تو بگدڑ مچتی ہے. تو بگدڑ مچتی ہے اس میں، آدمی مرتا نہیں ہے تو بازو کا زخمی ہونے کا پورا پورا خطرہ ہوتا ہے. بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا، جیسے گئے تھے بظاہر جسم سلامت لے کر آپ بھی گئے، تو گناہوں کا اتنا بڑا گٹھڑ ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو بندہ اٹھا نہ سکے اس کو. ہر گناہ ہی گناہ، ایک ایک لمحے کا گناہ اس میں ملے گا. وہ ڈھول بج رہے ہیں تو پپوڑیاں بج رہی ہیں، کیا کیا یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ لاٹیاں لے کر اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں، اکھاڑے لگاتے ہیں اور یہ سب شیر بہادر لگے ہوتے ہیں. بلی میاؤں کرے تو سر پہ پیر رکھ کر جوتے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. وہ لاٹیاں چلا رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو زیادہ تان چڑھتا ہے، جوش چڑھتا ہے، اور ڈھول بج رہا ہوتا ہے، تماشا بنا رکھا ہے یار. یہ کوئی مطلب کربلا والوں کی یاد بنانے کا طریقہ ہے یار. ابھی ہم نے سنا کہ امام علی مقام نے سجدے میں سر کٹایا، اور یہ امام علی مقام کو ماننے والے عاشقان حسین بننے والے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، مسجدوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ڈھول بجا کر لاٹیاں لے کر کھدکڑے اور کھدکڑے لگا رہے ہوتے، نہیں لگا رہے ہوتے، شور مچا ہوتا ہے روڈوں پہ، مخصوص روڈ ہوتے ہیں اس کے، شور مچا ہوتا ہے ڈول ڈھمکوں کا. اور قوم جو جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا عشق ہے؟ تو یہ بالکل ان کو جانا تو دور کی بات ہے، ان میں ان کا حصہ بننا، ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے. اس حال میں جو یہ جب کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے ڈول بجا کر، ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ایک تو یہ کہ ان فساق و فجار کا مجمع بڑھے گا، ان کو زیادہ جوش آئے گا. اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا نا تو ان کی ناک کٹے گی. اکیلے اکیلے کیا یہ کدکڑے لگائیں گے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگاتے. اور مجمع بڑھتا ہے ان کا، اور اپنا گناہ جو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہے نا من کسر سواد قوم فہوا منہم، کہ جو جس قوم کا مجمع بڑھا ہے وہ انہی میں سے ہے، یعنی ان جیسا یہ بھی جو ان کا مجمع بڑھاتا ہے. تو یہ جو ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں، تو ان کے لیے دیکھو حدیث پاک میں کسی مطلب وعید ہے. اور جب مصیبت آتی ہے تو سب پر آتی ہے، اگر دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے اس طرح کے لوگوں پر، تو جو بھی اس میں ہڑپٹ میں آیا، اس کی زد میں آیا، وہ زخمی ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے. ایسا کبھی آپ نے کیا بھی حاضرین ناظرین نے، تو پکی توبہ کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ ہمیں اس میں جانا ہی نہیں ہے. ہمارے گھر کے پاس گھر ایسی جگہ پر ہے، روڈ پر، سڑک پر، کہ اس طرح کے یہ خرافات کرنے والے وہاں نکلتے در گھر چھوڑ کر بندہ کہاں جائے، تو کھڑکیاں بند کر لینی ہے، کم سے کم اندر آواز گھسے ان کے ڈھول بازوں کی، اور جھانک کر دیکھنا نہیں ان کو. اللہ توفیق دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.
کیا جنت میں دن رات ہوں گے؟
جنت میں تو اندھیرا تو نہیں ہوگا نا، روشنی روشنی، نور ہی نور ہوگا، دن ہی دن ہوگا، سمجھ لو.
کیا لمبی
یوں ہے کہ جیسے جمعہ کے دن کا ذکر ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، تو وہ دنیا کے اعتبار سے کہ اتنا وقت جب دنیا میں گزر گیا، کہ دنیا میں اتنا وقت گزر جاتا تو جمعہ آتا تھا، اسی طرح کہ صبح سے لے کے جمعہ تک کے وقت کے اندر یہ نعمتیں اس کو مل جائیں گی، تو یہ سارا دنیا کے اعتبار سے، ورنہ وہاں پر جو یعنی وقت ہوگا وہ روشنی ہی روشنی ہوگی, جیسے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی ہوتی ہے,
خوشگوار صبح کی جو ہوتی ہے, دھوپ اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی, تکلیف دینے والی کوئی بھی شے نہیں ہوگی جنت میں, سب خوشگوار
انشاءاللہ. واہ, کیا لمبی عمر پانے کا بھی کوئی نسخہ ہے؟
ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, تو اس سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟
یہودیہ بڑھیا تھی نا وہی جس نے وہ زہر دیا تھا. اب کیوں دیا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض, دشمنی. بوٹیوں نے خود کلام کیا تھا نا, یہ موجودہ سرکار کا, جن گوشت کی بوٹیوں میں زہر تھا, بوٹیاں بول پڑے کہ مجھ میں زہر ہے.
اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرغ کی آواز سن کر کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟
مرغ کی آواز آسان, وہ تو ویسے کرتا ہے, تو اس میں تو کوئی دعا کا میں نے نہیں پڑھا. البتہ یہ جب اذان دیتا ہے تو فرشتے کو دیکھ کر, بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر اذان دیتا ہے, تو اس وقت اللہ تعالی سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے. اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک, اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ.
قال حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم یا ذا الفضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألوک من فضل العظیم.
ترجمہ,
یعنی اے اللہ فضل عظیم والے, اپنے سب سے بڑے فضل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت نازل فرما, اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم, تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں.
عربی نہیں بھی آتی تو اردو میں کہ لے, یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت مانگتا ہوں, تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں.
چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جائے تو والدین کس طرح صبر کریں؟
ہاں, جس طرح شہر بانو نے میدان کربلا میں
آئے ہے
علی اصغر کی 6 مہینے کے حقیقی مدنی منع کی خون میں لتھڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر صبر کیا تھا, اس کو یاد کر لیں کہ اس طرح کسی نے بھوکا پیاسا رکھ کر تو آپ کے بچے کو ظاہر ہے کہ نہیں مارا, گھر میں دوائیں پیتے ہوئے یا جس طرح بھی فوت ہوا ہے وہ ظلم. پھر ان کی ماں بھی تو, ان کو بھی تو قیدی بنایا گیا اور یہ بھی بھوکی پیاسی تھی, اور کتنے ان کو صدمے پہنچے تھے کربلا میں, پھر بھی صبر کیا تھا. تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے بچہ چلا جائے, صبر کرے, اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو ڈھارس دے کہ جو نابالغ بچہ فوت ہوتا ہے نا, ویسے یوں تو چلو صدمہ تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں یہ کہ یہ نقصان نہیں ہے, یہ بچہ آگے جا کر یہ آپ کا انتظار کرے گا, اس کو مطلب یہ کہ یہ جہنم سے رکاوٹ بنے گا, جنت میں داخلے کا سبب بنے گا, یہ مختلف روایتوں میں یہ مضمون ہے, انہیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. تو یہ بچہ جو ہے نا, یہ ذخیرہ ہے, یعنی یہ اپنے لیے ایڈوانس میں گویا اپنا بھیجا ہوا ایک مال ہے جو وہاں جا کر کام آئے گا مرنے کے بعد. اور یہ فوت ہو گیا, یہ اگر کوئی سمجھدار ہو نا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, تو نے جو کیا وہ درست کیا, تیرا ہر حال میں شکر ہے. آپ دیکھیے کہ یہی بچہ فوت ہو گیا, آپ رو رو کے ہلکان ہو رہے ہیں, اگر یہی بچہ سے زندہ رہتا اور کل جا کر ہیروئن پیتا, لڑکے ٹول ٹپڑ اٹھا کر بیچ آتا, ماں کو مارتا, باپ کو مارتا, ایسے خوفناک بچے ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر ماں باپ کو کتنا ستاتے, ورثے کی خاطر ماں باپ کو مار دیتے ہیں, یہ واقعات بھی ہوتے ہیں, کوئی ماں کو مار دیتا ہے, کوئی باپ کو قتل کر دیتا ہے, یہ اخباروں میں آپ بھی پڑھتے سنتے رہتے ہوں گے. تو یہ بچہ جو فوت ہو گیا, اگر یہ جی جاتا اور اگر یہ ایسی حرکتیں کرتا ہمارے جان کے لاگو ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تو اللہ پاک نے جو کیا وہ اس کی مرضی پر ہم راضی ہیں. حضرت سیدنا سفیان سوری علیہ رحمت اللہ القوی ایک بیمار بچے کی سکرات کے وقت سیرانے تشریف لائے. اس کے والدین اس کے پاس رو رہے تھے. بچہ کہنے لگا مت روئیں، میں اس پروردگار عز و جل کے دربار میں جا رہا ہوں جو مجھ پر تم دونوں سے زیادہ مہربان ہے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمت اللہ العزیز نے بیٹے کے انتقال پر بھی صبر کا ایسا مثالی مظاہرہ کیا کہ لوگ دنگ رہ گئے. چنانچہ ایک بزرگ کی وفات کے بعد جو خطبہ دیا اس میں فرمایا کہ عبد الملک، اس بزرگ کا نام لکھا عبد الملک، بچپن سے لے کر وفات تک وہ میرے دل کا چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، لیکن آج سے بڑھ کر انہوں نے میری آنکھوں کو کبھی ٹھنڈک نہیں پہنچائی. نے اپنے بیٹے کی وفات پر یہ فرمایا کہ میرے بیٹوں نے آج ہمیشہ ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، لیکن اب انہوں نے سب سے زیادہ ٹھنڈک پہنچائی ہے دنیا سے رخصت ہو کر. اس کے بعد تمام سلطنتوں نے پیغام بھیجا کہ کسی قسم کا نوحہ نہ کیا جائے. پھر جب حضرت سیدنا عبد الملک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دفن کیا جا رہا تھا تو ایک شخص نے الٹے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا اللہ پاک امیر المومنین کو اس صبر پر اجر دے. فرمایا گفتگو میں الٹے ہاتھ سے اشارہ نہ کرو، سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرو. وہ شخص بے اختیار بول اٹھا میں نے آج تک اس سے حیرت انگیز واقعہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص اپنے عزیز ترین یعنی بہت ہی پیارے بیٹے کو دفن کر رہا ہے، اس رنج و غم کی حالت میں بھی اسے سیدھے اور الٹے ہاتھ کا خیال ہے. کیا بات ہے! ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملا نا کہ بیان کریں، نعت پڑھیں تو جب اٹھانا تو سیدھا ہاتھ اٹھائیں، اور حدیث پاک میں کہ خطبے میں سرکار انگلی اٹھاتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو بہتر یہ کہ اشارہ کرنا ہی ہے تو انگلی سے کریں، شہادت کی انگلی اٹھا لیں. نعت خوانوں کو بھی کاش میں مجھے سن رہے ہوں تو ان کو بھی یہ توفیق ملے کہ یاد آنے پر، کیونکہ یہ تو پہلے سمجھایا ہوا ہے کہ مائک سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، کتاب الٹے ہاتھ میں پکڑتے ہیں، مزہ نہیں آتا. کتاب سیدھے ہاتھ میں ہونی چاہیے نعت شریف کی، مائک والے الٹے ہاتھ میں ہو، لیکن وہ عادت پڑی ہوتی ہے جاتی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عظیم سوال کر رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون تھے؟
ایک تو چچا تھے
جو امام عالی مقام کے چچا تھے.
نہیں نہیں، ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے
جو میدان کربلا میں تھے.
نہیں نہیں، میدان دوسرے تھے،
وہ بھائی تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ظاہر ہے اب چونکہ عاشورے کا دن تھا نا، تو یہ حضرت عباس شہرت ان کی زیادہ ہے. حضرت عباس علمدار، علمدار میں جھنڈا اٹھانے والے، تو یہ کربلا میں یہ جھنڈا اٹھانے والے تھے.
یہ جو کربلا کے میدان میں تھے، کیا یہ امام حسین کے چچا نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ علی اکبر کے چچا تھے، علی اصغر کے چچا تھے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین.
ٹھیک جی. ہاں یہ اور بھی ہمارے فیس بک پیج پر سوالات آئے ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اگر بندے سے گناہ ہو جائے وہ نماز پڑھ لے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟
صلاۃ توبہ ہے، دو رکعت نفل پڑھے، مکروہ وقت نہ ہو اور توبہ کرے، یہ ایک اچھا طریقہ ہے توبہ کرنے کا، اور انشاءاللہ قبول ہو جائے. اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اس میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ضروری ہے. پورا ہے نا کہ وہ طے کر لے گا اب میں نے کرنا ہی نہیں ہے، آئندہ گناہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام محمد افسر ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جن حضرات کو بلڈ پریشر کا مرض لائق ہے اور ان کو نمک استعمال کرنا منع ہے، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے نمک بھی استعمال کر سکے اور مرض بھی نہ بڑھے.
یہ لو سالٹ، نو سالٹ، اس طرح کے نمک جو ہے نا، یہ کوشش کیجئے، بازار میں تو ملتے ہیں، یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے یہ نمک ہوتے ہیں. اس میں نمک کا ایک ذائقہ بھی کسی حد تک مل جاتا ہے اور نقصان بھی یہ نہیں کرتے، جبکہ ہوں خالص. اب یہ کہ یہاں تو زہر بھی خالص نہیں ملتا، باقی یعنی کہ اتنی گولیاں کھا لیتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا، وہ کہ اتنی گولیاں کھائے ہوئے مریض بھی آئے، یعنی کہ بندے کے اس نے خودکشی کے لیے نہیں مرتا، نقلی گولیاں، تو زہر بھی نقلی ملتا ہے. اب یہ لو سالٹ اور نو سالٹ، کسی اچھے دکاندار سے، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہر چیز نقلی ہی ملتی ہے، تو اگر صحیح چیز مل گئی تو انشاءاللہ یہ نقصان نہیں کرے گا. باقی اس کے اوراد و وظائف بھی ہوتے ہیں کہ روزانہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، پانی پر دم کر کے پیئے، اور وقتاً فوقتاً یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھتا بھی رہے، تو انشاءاللہ دونوں جہاں کی سلامتی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شاہد ہے اور میں کوالٹی پروڈکشن اور ریویوئنگ دیکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کمنٹمنٹ کرتے ہیں، مثلا 16 سنگل جان کی، اس کی جگہ جب وہ دیکھتے ہیں مارجن کم ہے تو اس کی جگہ 14 لگا دیتے ہیں یا 12 لگا دیتے ہیں، اس طریقے سے جان کی کوالٹی چینج ہو جاتی ہے اور پرائس میں فرق آ جاتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟
آپ صحیح سوچ رہے ہیں. 16 سنگل یان مثال کے طور پر، 16 سنگل یان اگر 200 روپے کا ہے تو 14 سنگل اور 13 سنگل یان جو ہے نا، یہ اسے سستا ملے گا. تو یہ جو کوالٹی جو کپڑا بناتے ہیں، اس کپڑے کے اندر جو کوالٹی میں یہ کمزوری لے آتے ہیں، یان کی تبدیلی، جیسے یان چینج کر دیا تو نارملی ایک عام آدمی کو اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوگا کہ یان تبدیل ہو گیا، اور وہ چیز جو ہے نا وہ ان کو سستی پڑتی ہے، لیکن گاہک کو انہوں نے وہ 16 سنگل کر کے انہوں نے بیچنا ہوتا ہے. تو یہ پھر اس پر اگر ہوگا تو شاید لکھ بھی دیں گے کہ 16 سنگل ہے. تو یہ کوالٹی میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کوالٹی میں ڈنڈی مارتے ہیں، جیسے چاول میں نہیں، مہنگے چاول کے اندر یہ سستے چاول ملا دے.
یہی غور کر رہا تھا کہ 10 چاول پر 9 چاول ایک ہلکا چاول، اچھا کوالٹی کا باسمتی چاول جیسے ہوتا ہے، اس میں ایک چاول، اب 10 9 اچھی کوالٹی کی چاول ہے، ایک چاول اگر یہ کمزور ہے تو پتہ نہیں چلے گا. اگر اچھی طرح مکس کر دیں گے نا اس کو، یا یوں اچھی طرح بھی نہیں بری طرح مکس کر دیں گے، اب دھوکہ ہی دے رہے ہیں. تو یوں یہ مطلب کرتے ہیں، تو اس طرح یارن میں اگر تھوڑی بہت کوالٹی میں فرق کر دیں گے پتہ نہیں چلے گا. تو اب جو معروف ہے کہ بھائی اس میں یہ یارن ہوتا ہے 16 یا جو بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے ڈال دیا 14، اور 16 والی ہی کوالٹی کہہ کر اس کو اگر یہ بیچ رہے ہیں تو یہ ظاہر دھوکہ ہے، تو اس صورت میں گناہگار ہوں گے. اور اگر یہ کہہ دیں گے اس میں 16 والا نہیں ہے، 14 والا یا 13 والا ہے، جبکہ معروف 16 والا تھا، سب کو پتا ہو جیسے کہ 16 والا ہوتا ہے، تو اگر کہہ کر بیچا تو دھوکا نہیں ہے.
اب یہ ان کی جیسے پوسٹ ہے نا، یہ ایک نہیں ہے، ایسی بہت میلے ہیں اور اس میں اس طرح کی پوسٹ. اب یہ سیٹھ بعض اوقات مارتے ہیں ڈنڈی، یعنی سیٹھ نے 16 سنگل کی جگہ پہ اس کو 14 سنگل جان لا کر دے دیا کہ اس پر کپڑا بنا کر دے دو، اس سیٹ نے آگے 16 سنگل کے ہی پیسے لینے ہوں گے. لیکن بعدوں کا جو کپڑا لینے والا آئے گا نا، وہ اس طرح کے لوگوں سے پوچھے گا، یا 16 سنگل یہ نا، اب اس کو اگر پتا ہے کہ یہ 16 سنگل نہیں ہے، میں نے 14 سنگل میں ہی بنا کر دیا ہے اور سیٹ نے 16 سنگل کی اس کو پیسے لیے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی پھر اپنے آپ کو جھوٹ سے اور دھوکے سے بچانا پڑے گا کہ سیٹ کی نوکری کے چکر میں یا اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ چلا جائے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ،
یہی اسی پر میں جو کپڑے کی لائن میں، یہ کپڑے کے اناج کیا بہت دھوکہ دینے کے چانسز ہوتے ہیں، ڈائنگ میں، کلرنگ میں، ویٹ میں، ایک سے ایک مطلب کے مسائل ہیں. اب تو ٹرک جو نا، ٹرک خالی ٹرک لوڈ، خالی ٹرک کا پہلے وزن ہوگا، اس کے بعد یہ ٹرک جا کے لوڈ ہوگا، پھر اس کے بعد بھرے ہوئے ٹرک کا وزن ہوگا، تو اس طرح یہ ہوگا کہ جو ٹرک کا جو مال ہوگا نا اس کا وزن آ جائے گا کہ ٹرک میں وزن کتنا ہے. اور وہ جو وزن کرتے ہیں نا یہ بھی مطلب کہ بعضوں کا رشوتیں لے کر پیسے لے کر یہ وزن آگے پیچھے کر کے دے دیں گے، کیونکہ وزن سے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو کیا پیٹرول پمپ، تو کیا وزن والے، تو کیا جاب کرنے والے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ دھوکہ دے کر کمانے کو معاذ اللہ کوئی ایسا عیب تصور نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس کو تو بہت زیادہ چالاکی اور سمجھداری کا مطلب کہ مظاہرہ کہہ کر یہ کما رہے ہوتے ہیں. اب عجیب و غریب حال ہے یہ. اللہ اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے. ایک سوال چلا
چکوال سے، محمد وزیر عرض کر رہا ہوں. جی اگر اولاد اللہ سواگ نواز محرم کے مہینے میں ہے، بیٹی ہو تب کیا نام رکھا جائے، بیٹا ہو تب کیا نام رکھا جائے؟
کوئی مخصوص اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یہی نام ان دنوں میں رکھے جائیں. جب بھی نام رکھیں جو تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر، صحابہ کرام، اولیاء کرام. اگر بیٹی ہے تو صحابیات، ولیات، تو یوں نیک بندوں کے نام پر نام رکھنا اچھا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی
صلی اللہ علیہ وسلم.
کسی نے سوال کیا ہے کہ میں نے آج پانی کی سبیل لگائی، اور پانی کی سبیل گلی میں مطلب گھر کے اندر ہی میں نے جب میں گیا گلاس لینے کے لیے، باہر سبیل لگائی، ٹپ میں کو پانی تھا تو اندر گلاس میں پانی گلاس لینے گھر میں گیا، جب باہر آیا تو میرے اس ٹب میں گائے نے منہ ڈال دیا. اب لوگ کہنے لگے کہ یہ تمہارا پانی قبول نہیں ہوا.
گائے نے پیا تو قبول کیوں نہیں ہوا؟
یہ پوچھا ہے.
یہ تو چلو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہو جائے. تو گائے کا جھوٹا تو پاک ہے نا. ہاں تو یہ ناپاک نہیں ہوا، لیکن یہ کلٹی کر دیا ہوگا ان لوگوں نے. یہ عوام ہے نا، وہ یار یہ گھن آتی ہے اس میں، تو اس کو کلٹی نے الٹ دینے کے بجائے کوئی اور استعمال کر دیا جائے. اور اگر پیئیں تب بھی گناہ نہیں ہے.
کربلا کے میدان میں ایک واقعہ کربلا جب بیان ہوتا ہے تو سوال کو اس طرح کا ہے کہ اس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کہ وہ شہید نہیں ہوئے اور وہ ان کے ساتھ چلے. تو اب یہ جو اتنے سارے واقعات ہیں، مردوں میں تو وہی تھے کہ کربلا میں یوں ہوا یوں، تو اتنے سارے واقعات یہ کس طرح پہنچے ہم تک؟
سر یزید کا جو لشکر تھا تو اس میں بھی تو مطلب بے شمار لوگ تھے نا یزیدی، تو عین ممکن ہے کہ انہوں نے بھی مطلب یعنی کہ واقعات جو ہیں یہ بیان کیے تو ہوں گے، یہ مرعوب بھی ہوئے ہوں گے، ان پر روب بھی پڑا ہوگا. کچھ ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں جو کترا کر آگے پیچھے نکل بھی گئے ہوں کہ یار یہ اہل بیت اطہار کے خون سے میں اپنے ہاتھ کو رنگین کیسے کروں. اب اس میں حضرت سیدنا خور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو مشہور ہے کہ یہ تو ان کو چھوڑ کر آ گئے اور شہید ہو گئے. تو کیا بعید کے دوسرے بھی آگے پیچھے ہو کر ادھر ادھر، جس کو فرار ہونا بولتے ہیں جو بھی، وہ نکل گئے ہوں جنت کی طرف کہ نہیں نہیں یہ ہم کو جہنم کی طرف گھسیٹ رہا یزید، ہاں ہم نہیں لڑتے. تو یہ اس طرح کے ہو سکتا ہے کہ اب یوں واقعات تو ہوتے ہیں، ایک سے ایک واقعات ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس کو روایت کرتا ہوگا نا. یہ میں نے اپنے طور پر عرض کیا کہ کچھ ہو سکتا ہے ایسے خوش نصیب ہوں جو توبہ تائب ہو گئے ہوں، نکل گئے ہوں. اور تاریخ میں ضروری نہیں نا کہ ہر ایک کا، ہر فرد کا کوئی تذکرہ آئے، آئے ہی آئے. ایسے واقعات ہیں، یہ بتا رہے گئے ہیں ایسے واقعات کہ جو چپکے سے آگے پیچھے ہو کر نکل گئے اور بعد میں توبہ بھی کر لی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں حصہ لیا ہو اور بعد میں کسی کو توبہ نصیب ہو گئی ہو، سچی توبہ کر لی ہو. تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا، جو بھی شرعی تقاضے توبہ کے انہوں نے پورے کیے ہوں اور قتل کسی کو بھی نہ کیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے خالی فوج میں ہوں اور بس وہ پھنس گئے ہوں اور ندامت ہو رہی ہو کہ ہم کیا کریں کیسے، اور توبہ کی ہو. کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. البتہ وہ بڑے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے معاذ اللہ ظلم کیا، شہید کیا، یا یہ جو کچھ ہوا اس پر راضی ہوئے، یہ سب بدبخت ہیں، بد نصیب ہیں اور بہت بڑے مجرم ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب یہ سنت کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے شریعت میں جو نماز کے مسائل لکھے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم کو اگر سجدہ سہو کرنا ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد جب تک کوئی ایسا فعل جو منافی ہے نماز کو نہ کرے تو سجدہ سہو کر سکتا ہے. یہ یعنی مسئلہ سمجھ میں آئے گا یہ کس طرح ہو، یعنی یہ سجدہ سہو، یعنی بولے جب تک مسجد سے باہر نہیں ہو تو سجدہ سہو کر سکتا ہے، تو یہ کس طرح ہوگا یہ معلوم کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز میں جیسے حرکت کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو کتنی حرکت آدمی کرے گا تو ایک رکن میں نماز ٹوٹ جائے گی.
یعنی بات چیت کر لی، منافی نماز، نماز سے ہٹ کر کوئی سا کام کیا، یعنی بات چیت کر لی، یہ بھی شامل ہے، کچھ کھا لیا، قصدن وضو توڑ دیا، تو اس طرح کی کوئی حرکت کر لی تو اب سلام نہیں پھیر سکتا، ورنہ یہ کہ سلام پھیر لے اور سجدہ سہو کر لے. اور حرکت سے ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک رکن میں دو بار کھجانے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اگر ایک بار ہاتھ اٹھایا اور بھلے حرکت چند بار دی انگلیوں کو، مثلاً یہ قیام میں ہے اور اب یوں کھجایا کئی بار، یوں انگلیوں حرکت دی، ایک ہی بار کہلائے گا، اب ہاتھ باندھ لیا پھر کھجایا اٹھا کر، تو یہ دو بار ہوا. اب اگر تیسری بار کھجانے کے لیے اٹھائے گا تو نماز ٹوٹے گی اسی رکن میں، اگر اٹھایا تو. اب رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں پھر تین سے کم بار کھجانے کے لیے جو ہاتھ اٹھائیں گے تو اس تین سے کم بار کی اس کو اجازت ہے. اب کھجانے کے لیے اٹھائے یا کسی اور مقصد کے لیے اٹھائے، تو یہ کہ تین سے کم بار ہر رکن میں اجازت ہوگی. ہاں اگر ایسی حرکت کی ہے، اگرچہ ہاتھ اٹھائے بغیر ہی کی کوئی سی حرکت کہ جس سے سامنے والا جو دیکھے تو اس کو یوں لگے کہ تو نماز میں نہیں ہے، کیا ظن غالب آئے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے جبکہ وہ اصلاح نماز کے لیے وہ اس نے حرکت نہ کی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویب سائٹ لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے، وقار سوال کر رہے ہیں کہ میں روزگار کے سلسلے میں ہر ہفتے 4 سے 5 دن کے لیے لاہور جاتا ہوں جو کہ میرے گھر سے 150 کلومیٹر ہے، کیا وہاں میری قصر نماز ہوگی یا پوری پڑھنی ہوگی؟
4-5 دن کے لیے جاتے ہیں، 150 کلومیٹر ہے تو قصر ہوگی.
دور حاضر میں جہاں بہت ساری خرافات نے ہمارے معاشرے میں جگہ بنا لی ہے، وہیں کچھ عوامل ایسے بھی ہیں جنہیں اب معیوب نہیں سمجھا جاتا. ملاقات کے آغاز کا ایک ایسا عمل جس کے کچھ قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، میری مراد یہاں مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا ہے. امیر اہل سنت، آج کل عورتوں اور مردوں کا آپس میں ہاتھ ملانا بھی معمول بنتا جا رہا ہے، جسے ایک بھائی چارہ اور خوشگوار ماحول کی علامت بیان کیا جاتا ہے. کیا اسلام بھائی چارے کے ان معاملات کے خلاف ہے؟
اگر بہن بھائی سگے اور ہاتھ ملاتے ہیں یا میاں بیوی ہاتھ ملاتے ہیں تب تو حرج نہیں ہے. اور یہ آپ کا سوال سے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ سنا ہے کہ ایک کلچر بھی چلا ہے کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں غیر مرد غیر عورتیں، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ اپنے پیر کا ہاتھ بھی عورت نہیں چوم سکتی، وہی کہ محرم ہے تو چوم سکتی ہے، بیوی ہے چوم سکتی ہے پیر صاحب کا ہاتھ، کہ شوہر ہی پیر صاحب ہے اس کے تو چوم سکتی ہے. ورنہ یہ کہ جو آج کل پیر صاحبان کے بھی ہاتھ چومے جاتے ہیں، تو یہ پیر صاحبان کو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ چومنے دیں عورت کو، سر پہ ہاتھ بھی نہ رکھیں بچے سے، اور ہاتھ چومنے دیا یہ تو گناہگار ہوئے، مگر یہ عام ہے. اسے کئی ایسے پیر ہیں جو ہاتھ چومنے دیتے ہیں، یا بابا جی ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بھی ہو سکتا ہے چومے جا رہے ہوں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اب تک کیا ہے تو اسے توبہ کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 86 پر یہ پڑھ کے آپ کو سنایا. تو یہ پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھیں تو اس میں اس طرح کے اور بھی کئی مسائل کا جواب ملے گا انشاءاللہ. ہے یہ سوال جواب ہیں، اس میں مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے. سب کے لیے، عیسائی بھائیوں کے لیے، عیسائی بہنوں کے لیے، دونوں ہی کے لیے مفید ہے، یہ بہت مفید ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چھڑی روشن فرما کر دی تھی، وہ کب تک روشن رہی تھی؟ کیا اس کی تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے؟
دو صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اسید بن حدیر اور ایک اور صحابی تھے، تو ان کو دی تھی گھر جانے کے لیے کہ وہ راستے میں جائیں تو اندھیرا ہے، اندھیر ہو چکی تھی. پھر جہاں سے وہ دونوں الگ الگ ہوئے تھے، وہ ایک ہی چھڑی تھی تو دوسری کی چھڑی سے لگایا تو دونوں کی روشن ہو گئی تھی، تو اسی کی روشنی میں گھر تک پہنچے تھے. یہاں تک تو تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد. انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ان کی عمر چند دن کی تھی اور کئی سال بڑھا دی گئی؟
وہ چند دن کا تو نہیں، بڑھانے کا تو ہے، وہ مشکات شریف کی حدیث ہے، مرآت میں ہے. جی ہاں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی عمر، بولتا میری عمر آپ کو لگ جائے.
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو، ذریت کو دیکھنے کی خواہش کی تو وہ دکھائی گئی، تو ان میں حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھا، وہ بڑے پسند آئے، تو ان کے بارے میں پوچھا بتایا گیا، تو پھر ان کو اپنی عمر کے کچھ سال، 40 سال جو ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دینے کی استدعا کی تو وہ ان کو دے دی گئی تھی.
یہاں جو سوال ہے وہ انبیاء کرام کے علاوہ کا پوچھ رہے ہیں.
ایک بادشاہ کا تاریخ میں ہے تذکرہ کہ وہ ہاتھوں ہاتھ اس کے بال بھی سفید ہو گئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، وہ دعا کی تھی کہ میری عمر اس کو لگ جائے، لیکن اب وہ بہت پہلے میں نے پڑھا تھا، اب یہ تاریخ کا واقعہ، یہ سند نہیں ہے. یہ جو ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا نا، یہ سند ہے ہمارے لیے.
ایسے ہیں تو صحیح واقعات کے صدقہ کیا اس وجہ سے اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا گیا، اور یعنی بتا دیا گیا تھا کہ اس وقت انتقال ہونا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہی، لیکن وہ دعا کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے ان کی عمر میں اضافہ کر دیا گیا.
یہ فیضان ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیج نمبر 61 سے ایک حکایت شروع ہو رہی ہے. 3 ماہ کی زندگی تحفے میں ملی، حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان کے شاگرد مولانا حافظ سید علی صاحب کا بیان. ایک مرتبہ میں استاد محترم مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان کے ہمراہی میں، یعنی ساتھ، سائیں کرم الہی کاواں والی سرکار علیہ رحمت اللہ الغفار کے مزار پرانوار پر حاضری سے فیضیاب ہو کر لوٹ رہا تھا کہ استاد محترم نے اسے فرمایا، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کسی سے مت کہیے گا. میں نے عرض کی، حضور کسی سے نہیں کہوں گا. تو فرمایا، آج سے 10 دن پہلے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا تو سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں. میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے اتنی مہلت اور عطا فرمائیے کہ آیت مبارکہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی تفسیر لکھ لوں. چنانچہ میری التجا منظور ہو گئی اور مجھے مزید 3 ماہ کی زندگی رحمت للعالمین محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بارگاہ الہی سے عطا ہو گئی. اب میری یہ زندگی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عطیہ اور تحفہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال ہے سوشل میڈیا سے, کیا اب بھی اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے لوگوں کی مدد کرواتا ہے جیسے پہلے جنگوں میں فوج کے ذریعے مدد ہوئی تھی؟
اب بھی تو بے شک اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد کرواتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اس وقت کے لیے وہ خاص نہیں تھا, اب بھی محافظین فرشتے سب کے ساتھ ہوتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں, اللہ ہی کے حکم کے تابع ہیں وہ. ہاں, سانپوں سے, اشرات الارض سے گرنے سے بچانے کے لیے اور یہ امدادیں کر رہے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کیوں شک کیا گیا تھا؟ آپ تو پیدا ہی کمالات کے ساتھ ہوئے تھے.
4 مرتبہ سینہ مبارک کا شک کیا گیا, چیرا گیا اس کو, اور 4 مرتبہ کی مختلف وجوہات اعلی حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ جب معراج پہ جانے لگے تو دیدار الہی کی جو بوجھ ہے اس کو اٹھانے کے لیے ایک مرتبہ سینہ مبارک چیرا گیا تو اس میں صرف اور صرف شفقت اور مہربانی کو بھرا گیا, رحمت کو بھرا گیا. تو یہ مختلف وجوہات اس کی بیان کی گئی ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
میں شیخ پورا پنجاب سے بول رہا ہوں. جو مردے ہیں, مردے خانے میں رکھتے ہیں, اکیلے پڑے ہیں, کیا ان کا حساب ہوتا ہے؟ جو دریا میں ڈوب کے مرتے ہیں یا کسی کو مار کے پھینک جاتے ہیں, میرا سوال یہ کہ ان کا حساب ہوتا ہے؟ 2 دن یا 3 دن پڑے رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں تک کہ اگر درندے کھا جائیں, شیر کھا جائے جسے, تو شیر کا پیٹ جو ہے یہ اس کی قبر ہوتی ہے. جیسے دریا میں ڈوب گیا تو دریا میں ہی اس کی وہ قبر. قبر سے مراد یہ گڑا ہی نہیں ہے, یہ جہاں بھی ہیں یہ ان کی قبر ہے. تیسرا مردہ خانے میں, تو وہاں بھی رشتوں کے سوالات, جوابات, عذابات, ثوابات, یہ سب کا ترتب ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے. میں پہلے آپس میں کام کرتے ہوئے تھے, یہ صاحب ان کی بڑی مطلب ہے عزت وغیرہ کیا کرتا تھا, لیکن جب سے میں ان کے ساتھ مزید کام کرنے لگا ہوں تو وہ قدر و منزلہ تو دینی چاہیے, اس میں کمی آ رہی ہے. آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ سادات کرام کے ساتھ اگر مل کر کام کرنے کا موقع ملے تو ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟
یہ تو ہے مطلب ہے, دوستی بھی اگر کرے نا کسی سے تو دوست کی یوں دوستی تو ہوتی ہے, لیکن وہ دل میں عظمت بازو کا اس اسباب ہو جاتے ہیں گفتگو یا کوئی مطلب اخلاقیات کے معاملات بازو ایسے ہوتے ہیں. خصوصاً لین دین کا معاملہ تو بڑا نازک ہوتا ہے, تو اس میں دل میں ایسی باتیں پیدا ہو سکتی ہیں. وہ تو اعلی حضرت تھے جو مطلب تھے کہ ایک لڑکا خدمت کے لیے ان کے گھر میں رکھا گیا, گھر کے کام کاج کے لیے, تو جب رکھ لیا تو پتا چلا تو سید زیادہ ہے. اعلی حضرت جب پتا چلا تو آپ نے گھر میں سب کو کہہ دیا کہ دیکھو یہ مخدوم زادے ہیں, یہ خدمت کرنے والے نہیں ہیں, خدمت لینے والے, ہم کو ان کی خدمت کرنی ہے. تو یہ تشریف لاتے رہے, خبردار ان کو کوئی کام کاج کا نہ کہے, تشریف لاتے رہے, اور ان کو جو بھی طے ہوئی ہے تنخواہ یہ ان کو بطور نذرانہ ہر مہینے پیش کر دی جائے, یا جتنے دن کی جو طے ہوا وہ سب ان کو رعایتیں دی جائیں, تو ان کی خدمت کرتے رہے. وہ سید زادے پھر آخرکار خود ہی تشریف لے گئے چلے گئے. پھر یہ تو اعلی حضرت کا حصہ تھا, ہم تو بولے بیٹیا یہ کیوں کیا وہ کیوں رکھا. اب سیدوں کے ساتھ یہ انداز اگر کرنا ہے تو پھر تو آپ دیکھ لیں, پھر ہے نا جمے گا نہیں, ہے ہونا بھی نہیں چاہیے. اب یہ سید ہے دیکھو, اب سید ہو اور اگر کوئی ایسی اس میں کمزور بات آپ دیکھ بھی لینا تو اب اس کو بطور سید بیان نہ کیا جائے. اس سے میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بیٹا آپ کو بھی پتا ہے کہ ہے بہت شریر, چلتے آدمی کو چھیڑتا ہے, شرارتی ہے. اب اگر کوئی آپس میں باتیں کرتے ہیں یار وہ نہیں ہے اس کا بیٹا, بڑا شیطان ہے یار, شیطان میں نہیں ہے شرارتی کو شیطان بولتے ہیں, تو یہ بڑا شرارتی بہت ہے اس کا بیٹا. جب آپ کے کانوں میں یہ بات پڑے گی کہ میرے بیٹے کے بارے میں آپس میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, کیا آپ خوشی سے جھومیں گے, مزہ آ جائے گا آپ کو, یا آپ کے دل کو رنج پہنچے گا؟ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کا دل رنجیدہ ہوگا. جب آپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں وہ مائنس بات جو اس میں ہے وہ بھی سننا گوارا نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ بیٹے ہیں سارے سید, تو اب اگر خدا نہ خاصہ کوئی کمزوری کسی میں آپ دیکھ بھی لیتے ہیں تو اس کو بطور سید بیان کرنا, جیسے لوگ کہتے رہتے ہیں سید ہو کر ایسا کرتا ہے, آج کل کے سید بس یار ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ جملے مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے کہ سید اب آج کا ہو یا 100 سال کے بعد کا ہو یا 100 سال کے پہلے کا ہو یا 1000 سال کے بعد کا ہو, جب ہے آل رسول اور رسول اللہ کا بیٹا ہی ہے, اگرچہ کتنی واسطوں کے بعد ہے تو بیٹا نا, تو اب اس کو یہ کہنا کہ سرکار کا بیٹا ایسا, نعوذ باللہ, کتنی مطلب میں نے بری بات ہے. تو اپنے اوپر بندہ سوچے کہ میں اپنی اولاد جو کہ خراب ہے اس کو بھی خراب ہو یہ خراب ہے یہ سننا پسند نہیں کرتا, تو سرکار کیسے پسند کریں گے کہ کوئی کسی سید کو سید کہہ کر برا کہا جائے, یا کوئی سید ہو بھی تو اس طرح کی کوئی بھول اس سے ہوتی ہے تو اس سے درگزر کرے اور دل بڑا رکھے. میں تو یہی سمجھ پایا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بذریعہ ویب سائٹ لائف چیٹ کے ایک سوال ہے, اظہر ملک ہیں, کیا مرنے کے بعد روحیں ہر جمعرات اپنے گھر آتی ہیں؟
فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت مختصر رسالہ ہے, اس کے پیج نمبر 7 پر لکھا ہے, مرنے والے اپنی قبروں پر آنے جانے والوں کو پہچانتے ہیں اور انہیں زندوں کی دعاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے. جب زندہ لوگوں کی طرف سے ایصال ثواب کے تحفے آنا بند ہوتے ہیں تو ان کو آگاہی یعنی معلومات حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک انہیں اجازت دیتا ہے تو گھروں پر جا کر ایصال ثواب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتح و رضویہ مخرجہ جد 9 صفحات 650 پر نقل کرتے ہیں, غرائب اور خزانہ یہ 2 کتابوں کے نام ہیں, میں منقول ہے کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات روزے عید یعنی عید کے دن, روزے عاشورہ یعنی عاشورے کے دن جو آج گزرا, اور شب براءت یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی یعنی پکار کر کہتی ہے کہ اے میرے گھر والو, اے میری اولاد, اے میرے قرابت داروں یعنی میرے خاندان کے افراد میرے رشتہ داروں, ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ یعنی خیرات کر کے ہم پر مہربانی کرو. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش شریف میں فرماتے ہیں, ہے کون کے گریہ
کس کے اٹھائے تیری رحمت کے بھرن پھول لب پھول دغن پھول بدن پھول لب پھول دغن پھول زخن پھول بدن پھول صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہر شب جمعہ کو آتی ہے. جمعرات کے دن کا نہیں لکھا, جمعرات کا سورج ڈوب گیا تو اب یہ جو رات آئی یہ شب جمعہ کہلائیے. جمعرات کے دن کو نہیں بلکہ جمعرات کو رات روحیں جو ہے اپنے گھروں پہ آتی ہیں, یہ اس روایت کے تعلق سے یہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے, صدقے کے پیسے لینا اور اس کو سیلری میں ڈالنا کیسا ہے, جیسا کہ آج کل کچھ مدرسوں میں ایسا ہی ہو رہا ہے.
صدقہ ایک تو صدقے تو صدقہ واجب, جیسے کہ زکات یہ صدقہ واجبہ ہے, تو اس کے تو مخصوص حقدار ہوتے ہیں, انہی کو دے کر ان کو اس کا مالک بنانا ہوتا ہے. باقی صدقہ نافلہ اگرچہ یہ بھی غریبوں کو دینا ہوتا ہے, غریبوں کو دینا اچھا ہے, لیکن بہرحال اگر کسی مالدار کو بھی دیا خیرات یعنی وہ پیسہ اور اس نے سوال نہیں کیا اور یہ نفلی صدقہ ہے تو یہ گناہگار نہیں ہوگا لینے دینے میں. البتہ یہ جو سیلری میں دیتے ہیں نا مدرسوں وغیرہ میں دیتے ہیں تو یہ اس کا ہیلا کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو شرعی ہیلا ہوتا ہے, زکوٰۃ فطرہ اور اس طرح کے جو واجب صدقات ہیں ان کا ہیلا کر کے پھر یہ تنخواہوں میں دینے میں حرج نہیں ہے. ڈائریکٹ تنخواہ میں نہیں دے سکتے زکوٰۃ کو. تو جو خوف خدا رکھنے والے علماء کی سرپرستی میں ادارے چلتے ہوتے ہیں تو وہ ہیلا کر لیتے ہوں گے, ورنہ یہ کہ یہ جو سماجی ادارے ہوتے ہیں نا ان کی تو معلومات ہوئی تھی کہ یہ ہیلا نہیں کرتے. لیکن اب ہم نے ایک بار ان کا اجلاس یعنی مدنی مشورہ یا مدنی مذاکرہ کیا تھا تو کئی ادارے جمع ہوئے تھے تو یہ بتاتے تھے کہ ہم لوگ ہیلا نہیں کرتے, تو پھر ہم نے ان کو مسئلے سمجھائے تھے تو بعض راضی ہوئے تھے کہ ہم اب ہیلا کیا کریں گے. اور شاید اکا دکا ایسے بھی سامنے آئے تھے جو ہیلا کرتے بھی تھے زکوٰۃ وغیرہ کا. تو یہ عام طور پر جن کو کیونکہ سماجی ادارے عام طور پر علماء کی سرپرستی میں نہیں چلتے, اس میں یہ عام لوگ ہوتے ہیں جو اسی برادری کے تعلق سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ زکوٰۃ لے کر وہ دواخانے چلا رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ اسپتال چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر ہیلا کیے بغیر اسپتال چلائیں گے نا تو یہ زکوٰۃ ہوگی نہیں, اس لیے کہ وہ زکوٰۃ اب اس سے کیا کریں گے, یہ انجیکشن لگائیں گے زکوٰۃ کے پیسے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ زکوٰۃ کی دوا ہے اور زکوٰۃ کی دوا کسی حقدار مریض کو مالک بنا دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن اب یہ عام طور پر یہ زکوٰۃوں سے جو یہ چیریٹی ہاسپٹل چل رہے ہوتے ہیں غریب امیر سب اس میں تو علاج کروا رہے ہوتے ہیں, بڑا مسائل ہیں اس میں, بہت مسائل ہیں. اس لیے وہ پرائیویٹ اداروں پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتی ہے نا اس میں اگر علاج کرائیں تو شاید یہ اس میں بچت کا سامان ہے, ورنہ یہ چیریٹی میں تو بہت مسائل ہیں. ہیلا نہیں کرتے تو سید بھی لے رہے ہوتے ہیں اس میں, سب لے رہے ہوتے ہیں, غیر مسلم بھی لے رہے ہوتے ہیں, سب کو یہ زکاتیں اور یہ چلا رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ فطرے اور یہ توبہ استغفر اللہ. آخرت میں کب حساب دیں گے اتنی رقموں کا کہ لوگوں کی کروڑوں اربوں روپے زکوٰۃ یہ ادارے برباد کر دیتے ہیں اور دینے والوں کو بھی مسئلے پتہ نہیں ہوتے, یہ سب آپ کا کام سمجھ کر ان کو دے دیتے ہیں. تو لینے والے کو بھی مسائل پتہ ہونے چاہیے, دینے والے کو بھی یہ مسائل پتہ ہونے چاہیے.
آپ نے جیسے زکوٰۃ کے انجیکشن کی ایک مثال دی, زکوٰۃ ایک انجیکشن ہے جو زکوٰۃ کی مد میں ہے اور وہ انجیکشن جس کو لگایا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, یعنی اسی انجیکشن سے وہ لگا دیا اس کو, تو کیا اس طرح وہ زکوٰۃ ادا ہوئی؟
نہیں ہوگی، سب کا اصل مالک بنانا پڑے گا. مثال کے طور پر انجیکشن کا ایمپول ہے یا وائل ہے وہ، اور سرنج بھی زکات کی سمجھ لو، سرنج بھی آپ تو یہ کہ ایک بار لگاتے پھینک دیتے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے اس کو اسٹرلائز کرتے تھے، گرم کرتے تھے پانی میں، تو وہ اس سے مضبوط ہوتی تھی، کانچ کی ہوتی تھی عام طور پہ. تو یہ جو بھی انجیکشن کا سامان ہے نا، اگر واقعی وہ حقدار ہے تو یہ انجیکشن کا سارا سامان، یہ انجیکشن کا، یہ اس کو دے دیا جائے، اس کو یعنی اس کے قبضے میں دے دیا جائے کہ یہ آپ کا ہو گیا، آپ لے لیں. اب اگر یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ میرے کو لگا دو نا، اب لگا دیا تو یہ اب اسے قبضہ کیا تو زکات ہو چکی. اب خود لگائے، کسی کو لگائے، بیچ ڈالے، تحفے میں دے دے، یہ مالک ہو گیا. تو اس میں زکات میں مالک کرنا شرط ہوتا ہے. اب جو ہاسپٹل میں کمرہ ہے، بیڈ ہے، اس کے بھی ظاہر چارج لیتے ہوتے ہیں. تو اگر یہ چار بیڈ پر مریض کو لٹایا یا کوئی روم دیا اس کو، اب وہ زکات میں سے اس کا جو بھی کرایہ اور وہ بنتا ہے یہ زکات میں سے کاٹتے رہیے لوگ، تو زکات نہیں ہوگی. زکات میں یہ شرط ہے کہ حقدار کو مالک بنا لیا جائے. بہار شریعت میں اس کی ایک مثال دی ہے کہ زکات کا کھانا ہے. زکات صرف نوٹیں یعنی نوٹ سے ہی نہیں ہوتی کہ کرنسی دی جائے، نوٹ دی جائے، کھانا ہے، کپڑا، ہر چیز زکات میں دی جا سکتی ہے جو مال ہے. تو اب یہ کہ زکات کا کھانا ہے اور زکات کے حقدار سے کہا کہ اس کو کھا لو، تو زکات نہیں ہوگی. زکات کے حقدار کو وہ کھانا دے دیا، مالک کر دیا اس کو، تو زکات ہو جائے گی. اب چاہے وہ کھائے یا بیچے یا کسی کو کھلائے، تحفے میں دے دے، جو بھی کرے، مالک بنانا شرط ہے، تب بھی زکات ہوگی.
سر وہ صلی اللہ علیہ وہ تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت جو چندہ لیتے ہیں اور اس سے اپنا کوئی بھی ادارہ، تنظیم، انجمن چلاتے ہیں، ان سب سے مدنی التجا ہے کہ مقتوت المدینہ کی کتاب چندے کے بارے میں سوال جواب یہ ضرور بھی ضرور آپ مقتوت المدینہ سے حاصل کریں اور اس سے اپنے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے اداروں کو چلانے کا کوئی نظام بنائیں.
ایک اور بھی رسالہ ہے
جی،
چندے کے بارے میں شرعی احتیاطیں
جی،
ایسا کچھ نام ہے
جی، چندے کے بارے میں شرعی احتیاطیں،
چندہ جمع کرنے کے بارے میں شرعی احتیاط ہے.
یہ مختصر سا رسالہ ہے،
یہ بھی پڑھنا ہے
جی،
بالکل پڑھیے اس کو. اور آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا، تو وہ ایسا ہو کہ وہ ثواب دے ہمیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں گناہوں میں ڈال دے یا ہمارا ثواب لے جائے. اس طرح کا کوئی بھی انداز اختیار نہ کیا جائے. اب آج میں نے ایک مجھے تحفے میں ملا تھا جبا، تو جمعے کے دن نیا کپڑا جمعے سے پہننا شروع کرنا یہ سنت ہے. تو میں نے کہا چلو جمعہ ہے تو آج جمعے کی نماز میں وہ میں پہن لوں، اور میں پہن لیا، پہن دیا، یہاں تک کہ جمعے کی نماز کے لیے میں دروازے تک آ گیا. پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو تو کہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے نا، تو ٹخنوں سے نیچے تھا. تو میں نے میرے اسلائی بھائی ساتھ ہوتے، میں نے ان کو کہا، میں ایک دم اسٹیٹ کھڑا ہو گیا سیدھا، میں دیکھو تو یہ ٹکنے کے نیچے تو نہیں ہے، کیونکہ جھک کر دیکھو تو ٹکنے سے نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد اوقات یہ صحیح ہوتے ہیں. تو اس نے وہ ہاتھ لگا کر اور سیٹ کر کے دیکھا، تو وہ ٹکنے سے اسٹیٹ کھڑا رہا ہوں تب بھی وہ ٹکنوں سے وہ نیچے جا رہا تھا. اب میں نے اس میں خوشبو بھی لگا دی، چادر، اور یہ پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے بن سج کے غسل کر کے میں پہنچا تھا کہ سیدھا کے میں نے سنتیں پڑھنی ہے اور خطبہ سننا ہے. اب میں نے اس کو جو تو اتارا، میں بولا یار میں اب اس کو ثواب کے لیے پہنا، یہ تو سنت کے خلاف ہے، ٹخنے سے نیچے تو ہونا نہیں چاہیے. یا آپ بھی اپنی شلواریں چیک کر لیں، یہ لمبے لمبے جو آج کل پہنتے ہیں نا ہمارے سائیں بھائی، یہ میں نے بہت نوٹ کیا ہے، یہ ٹخنوں کے نیچے جا رہے ہوتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا. شلواریں، پاجامے ٹخنوں سے نیچے ہی پہنتے آج کل، یہ سنت نہیں ہے. تو یہ میں نے کہا جب میں ایک ثواب کے لیے جمعے کی سنت ادا کر رہا ہوں کہ جمعے کو نیا لباس اور میں نماز جمعے کی پڑھنے جا رہا ہوں، اور یار یہ سنت کے خلاف، یہ تو میرا خون جلائے گا الٹا، اپنے کو نہیں چاہیے. اتار کے میں تو آ گیا، یہ اپنے
کپڑوں میں. الحمدللہ میں نے کہا یہ حکایت آپ کو سنائی تو اس سے کیا جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کا ذہن بنتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ترغیب ہوتی ہے کہ کام وہ کریں جس میں ثواب ملے یار، جتنا ممکن ہو ہم وہ کام کریں کہ جس سے ثواب ملے، یا کم از کم ایسا نہ ہو کہ جسے گناہ ملے. تو تخنے سے نیچے پڑتا گناہ نہیں ہے، گناہ اس صورت میں کہ تکبر سے تخنے کے نیچے لٹکا رہا ہے، ورنہ یہ کہ نماز مکرو تنزیح ہے اس سے، اور ویسے پہننا جو ہے تخنے سے نیچے یہ سنت نہیں ہے. تو اس نے تخنے سے، تخنا کس کو بولتے، یہ بھی بغلے جھانک رہے ہوں گے، سب کو نہیں سمجھ آتی ہوگی تخنا کیا ہوتا ہے، یہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھتے ہوں گے کہ یہ تخنا ہے، تو یہ تخنا یہ نہیں ہے. آپ چلتے ہوئے جو پاؤں کا حصہ زمین پر پڑتا ہے نا، یہ اس کو قدم بولتے ہیں، سمجھے، اور پورے پاؤں کو لات بولتے ہیں ہمارے یہاں، ہم نہیں بولتے لات، لیکن عام تو یہ ہمارے یہاں لات حقارت سے بولتے ہیں، اس کو لات ماری یا اس کو لات مارو، لیکن ایک تعداد ہے، میں نے دیکھا پنجاب وغیرہ میں کہ یہ وہ نارملی لات بولتے ہیں پاؤں کو. تو یہ قدم جو ہے اس کا جوڑ، یہ جو دکھا رہا ہے اس میں کوئی، اس کو تھوڑا ریڈیوس کریں، وہ ایڑی پہ گھما رہے تھے شاید، تو پھر دکھائیں. ہاں یہ ہے، یہ تخنا ہے، عین پیچھے اس کے یہ بھی تخنا کا ہی حصہ ہے. تو یہ جو انگلی گھما رہے نا، ہاں یہ تخنا ہے، اس سے اوپر ہونا چاہیے پاجامہ شلوار جو بھی ہے. ماشاءاللہ.
پاپا کپڑے سلانے کے بعد عموماً پہن کے ٹرائی تو کیا جاتا ہے کہ پہننے کے بعد فٹنگ یا بازو وغیرہ دیکھے جاتے، کاش ایسا ہو جائے کہ وہ ٹخنے کے معاملات بھی دیکھ لیے جائیں.
اصل بس وہ جس میں ٹپ ٹاپ ڈسٹرب ہونا تو وہ دیکھی جاتی ہے، اب آپ کی جیب سینے پہ سجی ہوئی ہے، یہ اگر دردی پیٹ پہ لگا دے تو بات بعد میں کرے، پہلے اس کی پیٹ پہ آپ دھول ماریں گے کہ یہ تو درزی ہے کہ حجام ہے، یہ سیا ہے تو نے، یعنی کہ کیونکہ آپ کی ٹپ ٹاپ میں فرق آئے گا، پیچھے جیب ہوگا تو لوگ مجھے چلنے نہیں دیں گے، اور پہننا بھی نہیں چاہیے پیٹ جیب میں تو گڑبڑ ہو جائے گی.
سر ناپ دیتے وقت ساری احتیاطیں کی جا سکتی ہیں سنجیدگی کے ساتھ، جیسے کہ نارملی لوگ ناپ دیتے ہیں درزی کو، اور وہ باقاعدہ مطلب کہ یہ پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں. آپ بتا دے بھائی کہ یہ آدھی پنڈلی سے تھوڑا نیچے اتر جاؤ، یا آدھی پنڈلی تک ٹکنے سے اوپر پاجامہ شلوار کرتا یا توپ سوپ جو بھی آپ سلواتے ہیں، جب آپ سائز دے دیں گے تو انشاءاللہ سائز دینے کے بعد
اچھا درزی ہوگا تو صحیح سلا کر کے دے گا، باقی جو سکھاڑ ہوگا نا، بعض مطلب ناپ دینے کے باوجود کچھ کا کچھ کرتے رہتے ہیں، یا جلد بازی میں کر دیتے ہوں گے، یا وہ توجہ نہیں رکھتے ہوں گے تو ہو جاتا ہے. تو اگر ہو گیا نا ٹخنے سے نیچے تو اس کی ریپیئرنگ زیادہ مشکل نہیں ہے. اب یہ کرتا تو میں کوئی پھینک تھوڑی دوں گا، ارے اس پہ اب تھوڑا 5-25 روپے خرچہ ہو جائے گا، زیادہ زیادہ پھر کیا ہوگا 50 روپے لگ جائیں گے، کہ اس کو مطلب تھوڑا یا تو اس کو فولڈ کر کے اس کی سلائی ہو جائے ترپائی، یا وہ کٹنگ ہو جائے، اس کو ناپ بتا دیا جائے بھائی ہم کو اتنا کرنا ہے، تو یہ کوئی اس سے لمبا چوڑا اس میں ٹیکنیک نہیں ہے، تو تھوڑا کٹنگ ہو جائے گی تو صحیح ہو جائے گا. اور کیا
جس کو توپ کہتے ہیں یا عموماً تو اس کو بھی وہ جبا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جو گول بغیر چاک کے ہوتا ہے، یہ عموماً جو نا سلے سلائی باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، اب وہ اس کی جو فٹنگ کے حساب سے جو ہے نا یہ ٹخنوں سے نیچے ہی جاتا ہے، اگر اسے چھوٹا لیں گے نا تو وہ فٹنگ میں پرابلم آتی ہے، لیکن جو آپ نے یہ جو مشورہ دیا نا ترپائی والا یا کاٹ لیں وہ کر کے ہی اس کو پہنا جائے، ورنہ تو پھر
کاٹ سکتے ہیں، کوئی مشکل اتنا مشکل نہیں ہے، جذبہ ہو تو سب کچھ ممکن ہے، فٹنگ بھی صحیح ہو جائے گی، سیٹنگ بھی بن جائے گی، سب ہو جائے گا، جذبہ ہونا چاہیے. صلی اللہ علیہ حبیب.
محمد عدیل اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ باپا یہ ارشاد فرمائیے اس حدیث پاک کا کیا مفہوم ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم، کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تو خود جس سے بن پڑے کس طرح بن پڑے، یہ ارشاد فرمائیے.
کیا بات، خودکشی تو حرام ہے ظاہر ہے, جس سے بن پڑے وہ مدینے میں مرے, وہ اس کی شرح وہاں پڑا رہے, اس کی بھی تو ممانعت ہے مجاورت کی بھی. ہاں وہ اسی لیے کہ وہ تو مطلب موت, وہ دیکھو امام مالک کو مدینے کے آداب بتاتے اور عمل کا بھی, ہاں وہ اہل ترین تھے, لیکن یہ کہ سب کو جو آج کل مکے مدینے میں لوگ جو رہ رہے ہیں نا, علماء نے ان کی ممانعت کی ہوئی ہے, نہیں رہ سکتے, یہ ادب نہیں کر سکتے. مکے شریف میں تو اور معاملہ کے ایک گناہ کے لاکھ گناہ, وہاں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, نماز قضا کرنا یا بہت کچھ کر رہے ہوتے, کرنے والے جھوٹ بولنا, حرام کمانا, گالیاں بکنا, جب وہاں پڑے پڑے پھر وہ چیز نہیں رہتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد وہ درہ اٹھاتے تھے, ان کا تو مشہور درہ ہنٹر, اور فرماتے تھے کہ اے یمن والو چلو یمن جاؤ, اے ملک شام والو چلو حج ہو گیا اب جاؤ گھر پہ شام جاؤ, اس طرح پیج دیتے تھے کہ یہ پڑے رہیں گے تو پھر وہ عظمت نہیں رہی ہے. اب دیکھو آپ زندگی میں پہلی بار جائیں گے حج پر تو آپ کے جذبات کچھ اور ہی ہوں گے, ہر سال جائیں گے تو وہ جذبات شاید نہ رہے. اسی طرح بعض اب تو ویزوں کی سہولتیں ہو گئی ہیں, ہر مہینے 15 دن 2 مہینے میں مدینے پہنچ رہے ہوتے ہیں, اب وہ رقت وہ سوز وہ جذبہ ملنا مشکل ہے. جو کبھی کبھار سالوں میں جائے نا اس کو جو جذبہ ملے گا نا اور جو قدر ہوگی اس کی, وہ کچھ اور ہی بات ہوگی. جیسے حدیث میں بھی ہے ایک مفہوم مضمون جو یاد ہے کہ اپنے دوستوں سے بھی وقفے وقفے سے ملو, وقفے وقفے سے ملو, تو وقفے وقفے سے ملنے سے ایک محبت برقرار رہتی ہے. اگر دوست کے پاس روز ملیں گے تو پھر لڑتے رہیں گے, لڑتے ہی نا, وہ قدر ہی نہیں رہتی نہ وہ دل میں عظمت رہتی ہے, نہ ہیبت رہتی ہے, نہ عزت رہتی ہے. وقفے وقفے سے پیاس بڑھنی چاہیے, تو مدینے کی پیاس بڑھنی چاہیے. تو جو مکے مدینے میں رہتے ہیں نا, یہ ان میں وہ چیز نہیں ہوتی عام طور پہ. یہ مجھے سن 80 میں بڑی پیاری کسی نے بات بتائی تھی, بولا کہ مدینے میں جو خواص ہوتے ہیں مخصوص لوگ خاص لوگ, ان کا ذوق بڑھتا ہے, جذبہ بڑھتا ہے, اور عوام کا جذبہ گھٹتا ہے, کم ہوتا ہے. تو یوں جو جیسے امام مالک کی مثال دی, ہمارے سیدی قطب مدینہ, یہ مدینہ شریف میں رہے, شاید 77 سال مدینہ میں رہے شاید, ہے نا 77 سال, 77 ایئرس, اور آپ کی عمر بہت بڑی ہوئی, 107 سال غالباً 107 سال تھی آپ کے وصال یعنی انتقال کے وقت عمر. اچھا اس عمر میں بھی ضعیفی میں عقل 100% سلامت, اچھا بڑھاپے میں حافظہ ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے, ان کا حافظہ بھی تیز تھا سیدی قطب مدینہ کا, یادداشت بہت اچھی تھی, بالکل نارمل جیسے عام آدمی جو جوان ہوتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں, ایسی یادداشت تھی کہ مت پوچھو بات. الحمدللہ اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے.
ابھی مکہ مکرمہ میں ایک اور بالخصوص جو نیوز چینلز ہیں نا جو وہاں پر بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اب یہ بیچارے حاجی جو گئے تھے تو کوئی میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا, کوئی خاص موقع تھا اس دن, تو میں اوپر سے جب نیچے اترا نا تو سب اس نیوز چینل پہ یعنی مختلف جگہوں پہ, وہ کوئی پاکستان میں کوئی موقع تھا تو وہ سارے جو ہے نا نیوز چینلز پہ بیٹھے ہوئے, اب اس میں میوزک کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے, وہ عورت
سب کچھ ہوتا ہے.
اب وہی باسو کو سمجھایا بھی وہ جو بلڈنگ کے ذمہ دار تھے کو بھی, یار کہ آپ یہ کیوں لگا رہے ہو اس کی جگہ, وہ جو بس کعبہ دیکھتے رہے یا اس طرح کا نہیں دکھاؤ ان کو. تو اس نے کہا بھائی حاجی خود آ کے ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ آج کچھ ہے تو وہ دیکھنا ہے ہم نے نا, اور وہ ایک کا لاکھ گنا اور بےچارے
بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہوٹلوں میں جو یعنی کہ معیاری ہوٹلیں جس کو بولتے ہیں نا, ہر روم میں ٹی وی سیٹ, اور بس یار بہت بری حالت ہو گئی ہے, اور فلمیں ڈرامے گانے باجے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور وہاں چونکہ نیوڑے ہوتے ہیں, اور ایک گجراتی کہاوت ہے نورو نکھو دواڑے, جو فری ہوتا ہے نا بالکل فری آدمی وہ ستیاناش کرتا ہے، یہ مراد ہے اس کی. تو اب ان کا کوئی کام دھندا تو ہوتا نہیں حاجیوں کا، یہ جذبہ تو ہوتا نہیں ہے کہ اب کعبے کے سامنے بیٹھے رہیں، دعائیں کرتے رہیں اور درود پڑھتے رہیں اور تلاوت کرتے رہیں، یہ جذبہ تو ظاہر عام طور پہ نہیں ہوتا. اب وقت پاس کیسے کریں، دکان بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے، وہ کام دھندا ہی نہیں ہے. اب ڈبل 12 گھنٹے دن رات فارغ ہے، 5 نمازوں میں دیر کتنی لگتی ہے، نمازیں پڑھی، باقی وقت کیسے پاس ہو، سوئیں تو کتنا سوئیں. تو یوں مطلب پھر یہ وقت پاس کرنے میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بعضوں کا، سب کا نہیں. اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ملیں گے جو مطلب بہت کچھ عبادتیں کرتے ہوتے. تو آپ کو بھی اللہ کبھی مکہ مدینہ نصیب کرے تو میری یہ میرے یہ مدنی پھول ضرور یاد رکھیے گا کہ چینلز وغیرہ کے چکروں میں نہیں پڑنا ہے، اور بھی گناہوں سے بد نگاہی کا بھی وہاں حساب کتاب بچنا آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے وہ سب احتیاط 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 ہم کو کرنی ہے.
عرض ہے کہ قبرستان کے اندر جو سوکھی گھاس ہوتی ہے اس کو جلانا کیسا؟
سوکھی گھاس، ہاں یہ جلاتے ہیں کانٹے دار درخت قبروں پر ہی آگ لگا دیتے ہیں اور جل جاتی ہے. تو قبر پر تو آگ کی پکی ہوئی اینٹ بھی قبر میں لگانا منع ہے، تو اوپر آگ لگانا قبر پر تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی زیادہ مطلب ہے کہ بری بات ہے، تو ایسا نہ کیا جائے. یہ شاید گورکن وغیرہ جگہ بنانے کے لیے دیکھا ہے آگ لگاتے ہیں، مطلب آگ جل رہی ہوتی ہے قبروں پہ، یہ معاذ اللہ بس ان کو کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے، نہ خود ان کو سمجھ آتی ہوتی ہے کہ ہم کر کیا رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اشفاق اتاری ہند حاجی علی نگر سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، یا مرشدی، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں اور جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب قرأت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اپنے آستین صحیح کرتے ہیں، بٹن لگاتے ہیں اور پھر منہ وغیرہ پوچھ کر کھڑے رہتے ہیں، پھر نیت کرتا ہوں میں، پوری نیت کرتے نیت کرتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کی، اس طرح سے کرے کرے تک پوری ایک رکعت نکل جاتی ہے، یا بعض اوقات پوری نماز بھی کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے. تو آتے کے ساتھ دیری ہونے کی صورت میں کس طرح کھڑے رہنا ہے اور کب جماعت میں شریک ہو جانا ہے، شریک رہنمائی فرمائیے.
آستین تو نیچے کرنی ہوں گی نا، ورنہ آدھی کلائی سے اوپر آستین اگر رہ گئی تو پھر نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. تو جو ضروری کام ہے وہ جلدی ہی کر لے، اب اطمینان سے اتارنے کے بدلے یوں فٹافٹ کر لے تاکہ وہ رکعت بچ جائے. تو وہ تو جذبہ ہوگا تو خود رہنمائی کر دے گا اور احتیاط کرے گا بندہ کہ جماعت تو جماعت، رکعت بھی نہ جائے، تو فٹافٹ کرنا چاہیے.
اس میں ایک یہ بھی رہنمائی فرمائے کہ بالکل تازہ تازہ وضو کیا ہوتا ہے اور ہم آ رہے ہوتے ہیں، اب وہ وضو بالکل تازہ کیا ہے، پانی ہے وہ ٹپک رہا ہے اور دوڑے ہو رہی ہیں، تو مطلب جلدی میں اس طرح کے انداز کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اس میں یہ کہ یہ وضو کا پانی وغیرہ تو جو ٹپکے نہیں، اتنی حد تک وضو خانے ہی پر پوچھ لیں کہ مسجد کے فرش پر پانی ٹپکانا وضو کا جو ہے یہ تو مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے. مگر اس میں بھی بندہ اسپیڈ کر سکتا ہے پہنچنے پہنچنے میں بھی جلدی جلدی یوں کر کے، داڑھی میں یہ زیادہ ٹپکنے کا امکان ہوتا ہے، یا بڑے بال ہیں تو ان میں بھی بعض اوقات یہ کہ منہ دھونے کی وجہ سے پانی آ جاتا ہے اور وہ ٹپک سکتا ہے، تو اس لیے وہ سب جلدی جلدی پوچھ لے اور رکعت نہ جانے دے، بھاگے نہیں مسجد میں، دوڑے نہیں، نہ اس طرح چلے کہ قدموں کی آواز پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی. سوشل میڈیا سے ایک سوال ہے، بنت یوسف، سورہ توبہ میں تسمیہ اگر غلطی سے پڑھ لی جائے تو کیا حکم ہے؟
تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں، تو اگر سورہ توبہ شروع سے ہی پڑھی کہ قرآن کریم جیسے کہ تلاوت پہلے تو نہیں کر رہا، قرآن کریم کھولا اور سورۃ توبہ پڑھنی ہے، تب تو اعوذ اور بسم اللہ یہ تو پڑھنا ہے اب تو، اور اگر دوران تلاوت سورۃ توبہ آئی تو اب بغیر بسم اللہ کے پڑھے، اب اگر بسم اللہ پڑھ لی بھول گیا جیسے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، ویسے اگر جان بوجھ کر پڑھی تو کیا ہے مسئلہ بسم اللہ کا، پڑھنا سنت نہیں ہے، گناہ گار نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب وعلی آلہ محمد.
سر یہ میرا سوال یہ ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے، میں نے علی کے پاس بنا ابھی ویڈیو میں ابھی میرے پاس آئے تو سنا ہے، تو جو حج پاس کر کے آتے ہیں اس سے 40 دن تک میرا دعا قبول کے مقبول ہے، تو اس بارے میں آپ برائے کرم ان کا مطلب جواب مل جائے.
حج قبول دعا قبول کرنے کا ٹائم جو ہے نا کہ حاجی کے لیے، یہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ حج کیا جب سے لے کر ذوالحجہ، محرم، سفر اور ربیع الاول کے 10 دن تک، یہ جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے گا حاجی اس کی مغفرت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یعنی یوں یاد رکھ لے کہ حج سے لے کر ربیع الاول کے 10 دن تک جس کے لیے مغفرت کی دعا حاجی کرے گا تو دعا قبول ہوگی، اس کی مغفرت ہو جائے گی. ماشاءاللہ 3 حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں.
جو کلام کر رہے ہو تو بپارض یہ ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ،
یعنی آپ تینوں نے حج کیا ہے نا، الحمدللہ کیا تو ہے نا یار، کیا ہے نا، ربیع الاول شریف کو ابھی کافی دیر ہے، تو آپ کر دو نا دعا، کیا نقصان ہے آپ کا یار،
آپ کر دیں. تینوں جو حاضرین موجود ہیں، جو ناظرین موجود ہیں، سب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں.
آپ بھی کر دیں، چلو میں بھی کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حاضرین ناظرین میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان سب کے صدقے مجھ گناہگار کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
اپنے شوہر کے سامنے ان کی برائی کرتی ہے اور پرسسٹنٹلی کرتی رہتی ہے، اور ہسبینڈ کے منع کرنے کے باوجود بھی، خاوند کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ کنٹینیو رہتی ہے اس پر، تو اس حوالے سے شوہر کا رویہ کیا ہونا چاہیے نمبر ایک، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر جس طرح شوہر گھر پہ کام سے تھکا ہارا گھر پر آئے اور اس کو سننے کو صرف گھر پر یہی جلی کٹی باتیں اور کسی کی برائیاں ہی ملیں، تو اس حالت میں وہ اپنے آپ کو ایک نارمل سٹیٹ میں کیسے رکھ سکتا ہے، اور کس طرح سے صبر کرے، کیا کہے کیا کرے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک صبر کا پیمانہ ہے جو کہ کسی دن لبریز ہو جائے گا، اور وہ بھی اس کو آگے سے کچھ کہنے کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے گناہ میں پڑ جائے کہ اس سے بھی بد زبانی بد کلامی ہو جائے، تو آپ کچھ برائے کرم اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ کام اور کول رکھیں، اور اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے. باپا جان مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. اس میں ایسا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ٹیڑی پسلی کی پیداوار ہے، بولتا ہے نا وہ حدیث شریف میں یہ کہ وہ کجی کے ساتھ، اور اس کی مطلب اس سے نفع اٹھانا ہے نا، یہ تھوڑا اس کی کجی اور ٹیڑھا پن برداشت تو کرنا پڑے گا. عام یہ جنرل بات ہے، سب ایسی ہوں یہ ضروری بھی نہیں ہے. تو امہات المومنین بھی تھی، صحابیات ولیات، تو خیر. تو اب یہ کہ جلی کٹی یا غیبتیں، یہ عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں غیبتیں زیادہ ہوتی ہیں عام طور پہ، تو اب یہ کہ اس کو سمجھایا جائے. جیسے غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں غیبت کا بھی ہے، تومت کا، بدگمانی کا، بہت سارے ضمناً بیانات ہیں اس میں، تو یہ اس کو سمجھایا جائے، پڑھنے کی تلقین کی جائے، مگر یہ ہو سب نرمی سے، جھاڑ جھاڑ کے تو پھر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آگ جو ہے وہ آگ سے تو کبھی بجھاتے دیکھا نہیں ہے، آگ بجھتی ہے پانی سے، آگ گرم ہوتی ہے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جو جلی کٹی باتیں کرتی ہے وہ ہے آگ کی مثال. اب یہ کہ جو شوہر جو ہے اس سے بنا کر رکھنا چاہتا ہے وہ بھی آگ بن جائے گا تو آگ میں اضافہ ہوگا، تو یہ پانی بن جائے اور پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو نرمی سے شفقت سے اگر آپ سمجھائیں گے تو، اور نرمی اور شفقت سے سمجھانے سے سدھانے سے تو جنگلی جانور بھی ترکیب میں آ جاتے ہیں، جو مداری لے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں نا ریچھ کو اور بندر کو نچا رہے ہوتے ہیں نا، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھو ان جانوروں کو مانوس نہیں ہوتے جانور عام طور پہ انسانوں سے، ان کو مانوس کر لیتے ہیں. تو یہ عرض کر دوں کہ ریچھ اور بندر نچانا حرام اور ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے، مسئلہ بھی بتا دوں میں. تو خیر، تو یوں مطلب یہ کہ آخر یہ تو انسان ہے، تو سمجھانا ہم لوگوں کو چونکہ نہیں آتا، کیس یوں خراب ہو جاتے ہیں، تو سمجھتی نہیں ہے. یہ بھی سمجھانے کا اسٹائل ہے جس سے وہ سمجھنے کے بجائے مزید سرکشی میں اترے گی. تو اس لیے وہ محبت سے پیار سے روایتیں ہیں تو وہ سنائی جائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کی جائے، اپنے کو کنٹرول کیا جائے، اور صبر کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا. مارا ماری کریں گے تو پہنچیں گے نہیں آپ اس سے، ہاتھ سے پہنچ جائیں گے اس کی زبان سے نہیں پہنچ سکتے. ابھی جو یہ کر رہی ہے تو یہ ایک نارمل انداز میں کر رہی ہے، پھر جب اس کو آپ ماریں گے تو یہ چیخم چاخ کے انداز میں کرے گی، پھر آپ پہنچ کے دکھانا اس کو، پورا محلہ گونج اٹھے گا. ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اچھا اب ایسے موقع پر کیا، جیسے مدنی چینل پہ میں یہ مدنی پھول پیش کر رہا ہوں تو بعض میاں بیوی بیٹھے ہوں گے، دیکھ تیرے کو بولتے ہیں، تو وہ بولے گی تیرے کو بھی تو، آپ کو بھی تو بولتے ہیں، آپ برابر سنو، تو برابر سن، تو بہت تنگ کرتی ہے میرے کو، ناک میں دم کر رکھا ہے، دیکھا تیری ناک کاٹ رہے. یہ یوں سمجھا رہے ہوں گے کیا ابھی آپس میں شاید، تو بیڑا جو ہے نا آدھا ڈوبا ہوگا پورا ڈوب جائے گا.
بلکہ یہاں سے
اچھا اسی طرح جیسے سوال کسی نے کیا، اب سوال کرنے والا ہو سکتا ہے کہ خود اس کے گھر کا مسئلہ ہو اور اس کو پیغام دے دیا ہو میں سب بتا دیا ہے، سن سن کیا بول رہے ہیں سن، تو پھر یہ آپ کو سن کر دے گی کہیں. تو یہ سب دیکھنے والی بات ہے. تو ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، نرمی کو لازم کر لو اور سختی اور فحش سے بچو. جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی، اور جس چیز سے جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. ایک اور حدیث، جو نرمی سے محروم ہوا وہ خیر یعنی بلائی سے محروم ہوا، جس کو نرمی سے حصہ ملا اسے دنیا آخرت کی بلائی کا حصہ ملا، اور جو شخص نرمی کے حصے سے محروم ہوا وہ دنیا و آخرت کی بلائی سے محروم ہوا. کیا میں تم کو خبر نہ دوں کہ کون شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام؟ وہ شخص کے آسانی کرنے والا نرم قریب سہل ہے، قریب سہل آسانی کے قریب ہے. نرمی جو ہے نا یہ انسان کی زینت ہے، نرمی سے بڑے بڑے زوراور قابو آ جاتے ہیں، اور گرمی دکھانے سے فائر ہو جاتا ہے، بندے کی لاش گر جاتی ہے.
ہمارے یہاں شادی سے قبل بھی نوجوان یا ہمارے جو بھی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عورت اور پھر بیوی، اس کے متعلق جو حدیثوں میں جو مضامین جو موجود ہیں، جو حدیثیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان کا مطالعہ کر لیا کرے نا، کہ عورت کب کہنا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے، کیا بول دیتی ہے، اور اس کی کیسی مطلب اس کے جو اوصاف ہیں، اس کی عادتیں ہیں. جیسے وہ عموماً ٹیڑھی پسلی والی تو روایتیں پڑھتے رہتے ہیں کہ عورت مرد کی پسلی ٹیڑھی پسلی ہے.
یہ بھی اس کو بولتے ہوں گے تو ٹیڑھی پسلی پیداش ہے تو، مطلب یعنی کہ سدھرے گی تھوڑی، اب پھر سدھارنے کی کوشش مت کرو. جب تے کہ تو نہیں سدھرے گی تو پھر سدھارنے پر کیوں تو لے گئے.
ابا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک سرات کی ہے کہ یہ جو پسلی ہے نا، یہ اس سے اوپر والی پسلی مراد ہے، اور وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے. جو ٹیڑھی پسلی اوپر والی پسلی، تو اس سے آپ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اس سے یہ سمجھو کہ عورت اپنے بدن کا جس کا اوپر کا حصہ ہے نا، جس میں چہرہ ہے، یہ اس سے زیادہ تکلیف دے گی، اور اس میں منہ شامل ہے، زبان شامل ہے. تو یہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو اس کی اچھائی کی طرف توجہ کرو. تو اگر مطلب عورت کے اوصاف کو، اس کی جو عادتیں ہیں، ان سب کو اگر ہمارے اسلامی بھائی پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، احیاء العلوم کی دوسری جلد میں نکاح کا پورا باب ہے. اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے جو کچھ اس میں بیان کیا ہے نا، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے، جس طرح کے حقوق بیان کیے، جو ایک گھر چلانے کے انداز کو بیان کیا، اپنی مثال آپ اس کو پڑھ لیں. ماشاءاللہ ہمارے مقتۃ المدینہ المدینۃ العلمیہ کو اللہ سلامت رکھے، انہوں نے جس طرح اس کی اس کی تسہیل کی، آسان کیا ہے حاشیے کے اندر، بہت بہت پیارے یہ میں نے آپ کو وہ بتایا مضمون، اس کو پڑھ لیں. سنت نکاح ماشاءاللہ، اس کو بھی اس میں ملے سنت کے جو مکتوب ہے نا دولہا اور دلہن کے لیے، یہ بھی یوں سمجھیے کہ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مثالی یہ مکتوب ہے، لیٹر خط ہے امیل سنت کے. اس میں
مدنی چرن کا ایک سلسلہ بھی ہوا تھا، اسلام اور شادی، نگرانی شورا نے کل میں 12-13 سلسلے ہوئے تھے، اور وہ بھی ایک بہت پیارا اس میں ایک انداز تھا، اور ایسے ہی طبقے کو لے کر یہ قسطیں کی گئی تھیں. یوٹیوب پر بھی اگر چاہیں تو یہ سلسلے، مدنی چینل کے سلسلے جو ہے، یہ اس پر حاصل کیے جا سکتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد. علامہ صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، اور میرا ایک سوال تھا چھوٹا سا، کہ میں فجر کے وقت بھی جاگتا رہتا ہوں، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دل ہی نہیں کرتا اس طرف جانے کے لیے، ساری رات جاگتا رہتا ہوں، لیکن نماز سے بہت دوری ہے، تو اس کے لیے کچھ عمل بتا دیں کہ جس سے میری رغبت ہو جائے نماز کی طرف.
اس میں یہ کہ نماز کے وقت جو سو جاتا ہے، اب وہ آپ نے جو بیان کیا وہ تو بالکل ایسا کیا کہ آپ جان بوجھ کر سو جاتے ہیں، دل نہیں کرتا. تو جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی سر پہ اس کے کھڑا ہوا ہے، اور زن سر کے قریب، اور پتھر اس کے پاس ہے، اس سے سر کو مارتا ہے، جس سے سر اس کا کچل جاتا ہے، پھٹ پھوٹ جاتا ہے، اور پتھر دور جا پڑتا ہے. وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے تو سر صحیح ہو چکا ہے، پھر اس کو مارتا ہے اور سر کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا سر نماز کے لیے بوجھل ہو جاتا تھا. تو نماز کے لیے وقت جو سو جاتے ہیں تو یہ سمجھو ان کا عذاب ہی ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے، تو اس لیے وہ اس طرح کے عذاب کو یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ جذبہ ملے گا، سچی توبہ بھی کریں، جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں وہ بھی پڑھیں، اور جو اب جو وقت کی نمازیں ہیں وہ بھی ادا کرتے رہیں. اللہ کریم آپ کو بھی نماز کی توفیق دے، ہم سبھی کو توفیق دے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات الصدري ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضرت سيدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على